الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کے نزول یعنی اس کا اتارنا اتارا جانا، یہ دو قسم کا ہے۔ ایک تو قرآن پاک اصل لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا، وہاں سے دنیا کے آسمان کے اوپر اتارا گیا پورا قرآن۔ یہ رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر میں قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور سورہ قدر میں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر کے اندر اتارا۔ ان دونوں آیتوں میں قرآن پاک کے جس اتارنے کا تذکرہ ہے وہ ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا گیا، وہ پورا قرآن، اور پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ سب سے پہلی وحی جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک میں خلوت اور تنہائی کی محبت ڈال دی گئی تھی، اور اسی خلوت اور تنہائی کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ کئی کئی روز تک توشہ لے کر وہاں جاتے تھے اور وہیں کئی روز قیام رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یہ غار حرا جو ہے مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری کے اوپر واقع تھی اس وقت، اب تو مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے اس سے بھی آگے جا چکی ہے۔ حج کے لیے جانے والے جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے منا جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کے اوپر ایک پہاڑ ہے، نام ہے اس کا جبل نور۔ اس پہاڑ کے اندر یہ غار واقع ہے، چھوٹا سا غار ہے، ایک یوں سمجھیے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک آدمی آسانی سے کھڑا رہ سکتا ہے اور آسانی سے پاؤں پسار سکتا ہے۔ اس میں باقاعدہ ایک سوراخ جس سے کعبۃ اللہ صاف نظر آتا تھا۔ آج کل تو بڑی بڑی عمارتیں رکاوٹ بن گئی، ورنہ اس زمانے میں وہاں جو آدمی اگر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تو کعبۃ اللہ اس کو صاف نظر آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو شروع ہو اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اسی طرح آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے فرمایا اقرا۔ یہ جس وقت پہنچے ہیں یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، وہ دن پیر کا دن تھا۔ اس پر تو تمام سیرت نگاروں کا اور مورخین کا اتفاق ہے۔ مہینہ اور تاریخ کون سی تھی اس سلسلے میں البتہ اختلاف ہے۔ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 8ویں تاریخ تھی، جبکہ محمد ابن اسحاق جو علم مغازی کے اماموں میں سے ہیں ان کی روایت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بخاری شریف کی شرح کرنے والے ہیں، وہ انہوں نے محمد ابن اسحاق ہی کے قول کو انہی کی بات کو راجح قرار دیا کہ پہلی وحی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال اور 6 مہینے کی تھی، جبکہ ابن عبد البر مالکی کے قول اور ان کی بات کے مطابق پورے 40 سال کی تھی۔ خیر، حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے بھیچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی قوت کے ساتھ بھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، اور پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا، پھر سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پھر وہی بات فرمائی ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا چمٹایا اتنی اسی قوت کے ساتھ, پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا کر کے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ سورہ اقرا کی یہ شروع کی آیتیں اسی وقت نازل ہوئیں. یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس سے پہلے کبھی اس کی نوبت نہیں آئی تھی, اور جس انداز سے فرشتے کا آنا ہوا اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک ہیبت اور خوف سا طاری ہوا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے غار سے نکل کر اپنے مکان تشریف لے گئے ایسی حالت میں کہ آپ کے مونڈوں کے اوپر کا گوشت جو ہے حرکت کر رہا تھا, اور گھر جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑائی, اور جب کچھ طبیعت پرسکون ہوئی بحال ہوئی نارمل ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو پیش آیا تھا غار کے اندر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا, اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف علی نفسی, مجھے اپنے متعلق ڈر اور اندیشہ اور خطرہ ہے. اب یہ خط خطرہ کس کا تھا اس کی تفصیل بھی حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے جواب میں عرض کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے. انک لتصل الرحم و تحمل الکل و تقسیب المعدوم و تقری ضعیف و توئین والا نوائب الحق, کہ آپ تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اور جو آدمی خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں, اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا آپ کما کر اس کو دیتے ہیں, اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی اور میزبانی کرتے ہیں, اور آپ قدرتی مصائب کے موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو آدمی اس طرح اللہ کے بندوں کو راحت اور فائدہ پہنچاتا ہو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتے. یہ کہہ کر یہ ان کی بڑی دانش مندی کی بات تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جس سے آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے ان کا حوالہ دے کر آپ کو تسلی دی کہ جو آدمی اللہ کے بندوں کے کام آتا ہو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں. یہ ورقہ ابن نوفل جو ہیں یہ وہاں معمر ہو چکے تھے, ان کی بینائی بھی بہت کمزور سی ہو چکی تھی. یہ باقاعدہ وہاں مکہ سے شام جا کر کے وہاں شام کے اندر جو عیسائی راہب اور علماء تھے ان کی خدمت میں رہ کر انہوں نے عیسائی مذہب سیکھا اور اسی کے مطابق ایمان لائے تھے اس پر. انجیل کو باقاعدہ اس کا سریانی زبان سے جو ہے عربی زبان کے اندر ترجمہ کیا کرتے تھے. گویا اللہ کے آسمانی دین سے واقف تھے. مکہ مکرمہ میں کوئی اور آدمی اس طرح کا آسمانی دین سے واقف نہیں تھا جو اس سلسلے میں کوئی رائے دیتا کوئی مشورہ دیتا. اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر کے گئی تھی اور جا کر کے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. چونکہ وہ معمر تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کم عمر تھے. اس معنی کر کے دنیا کا دستور ہے کم عمر والے کو بڑا بھتیجے سے اور چھوٹا جو ہے بڑے کو چچا سے تعبیر کرتا ہے. ویسے نسبی اعتبار سے بھی جو ہے ان کی نسبت جو آگے بڑھتی تھی ایک گویا اس کا ایک واسطہ ان کا کم تھا حضرت ورقہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھا. اوپر نسب ملتے ہیں جہاں دونوں کے. بہرحال حضرت ورقہ نے کہا کہ سناؤ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت سنائی تو یہ سن کر حضرت ورقہ نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے پاس وہی لے کر کے آتا تھا. گویا یہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ کے پاس آیا ہے وہی ہے. اور پھر آگے ایک بات فرمائی, کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب لوگ آپ کو اپنے وطن سے نکالیں گے. اس وقت اگر میں طاقتور ہوتا اور زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کرتا. یہ جملہ انہوں نے کہا تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اوا مخرجیہ ہوں, کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے وطن سے. یہ پوری وہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جو عزت حاصل تھی اور لوگ آپ کو جس قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے, آپ کا لقب تھا الصادق الامین اور ہر چھوٹا بڑا آپ کا ادب اور احترام کرتا تھا آپ کی عزت کرتا تھا. اس ماحول میں اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ لوگ آپ کو نکالیں گے یہاں سے, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب لوگ آپ کو نکالیں گے تاکہ میں آپ کی مدد کرتا, تو کیا لوگ مجھے نکالیں گے وطن سے. اب مخرجیہ ہوں تو اس کے جواب میں حضرت ورقہ نے فرمایا جی ہاں, جو آدمی بھی اس طرح کا پیغام لے کر کے آتا ہے قوم اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے. گویا یہ تو ایک پرانا دستور ہے, اس لیے آپ کے ساتھ بھی یوں ہی ہوگا. بہرحال یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کے بعد ایک قلیل مدت تک کے لیے جو ہے وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ موقوف رہا. وہ مدت کتنی ہے اس سلسلے میں اہل سیر اور اہل مغازی کے مختلف اقوال اور باتیں ہیں. بہرحال 6 مہینے سے لے کر 3 سال تک کی باتیں کہی گئی ہیں. تو اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ جاری ہوا. یہ پہلی وحی تھی اور جب آپ حجت الوداع کے لیے وہاں میدان عرفات میں جمعہ کے دن وقوف فرما رہے تھے اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے, اسی حالت میں وحی نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جس میں دین اسلام کے کامل و مکمل کیے جانے کی بشارت سنائی گئی تھی. یہ آخری وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بہرحال یہ اس طرح 23 سالہ دور نبوت میں قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو یہ قرآن جو نازل ہوا کرتا تھا تو کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی سوال کیا جاتا تھا مشرکین کی طرف سے, کہ کوئی سوال انہوں نے پیش کیا کہ یہ کیا ہے, اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل فرماتے تھے, قرآن کی کچھ آیتیں نازل کی جاتی تھیں اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے. اور یہ لوگ کبھی کبھی اپنے ان سوالات کے لیے وہاں یہودیوں سے مدد حاصل کرتے تھے. چنانچہ یہودیوں ہی سے پوچھ کر انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں, ذوالقرنین کیا ہے, یہ سے. اور اس کے جوابات قرآن پاک میں نازل ہوئے سورہ کہف کے اندر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا یہ گویا نزول اور قرآن کی آیتیں تھوڑی یا زیادہ, کبھی ایک آیت نازل ہوئی, کبھی زیادہ آیتیں نازل ہوئی, کبھی تو آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا, پوری آیت بھی نہیں حضرت جبریل لے کر کے آتے تھے. اس سے قرآن پاک کے عظمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر 24,000 مرتبہ آئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 48 مرتبہ, اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 50 مرتبہ وحی نازل ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر 24,000 مرتبہ. اور حضرت جبریل جب وحی لے کر کے آتے تھے نا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم میں جب وہ پیوست ہوتے تھے, دو شکلیں تھیں, بخاری شریف کے اندر ہے, حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بھائی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی, کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا احیانا یاتینی کسلسلۃ الجرس وهو اشده علی فیفصم عنی وانا قد وعیتہ, کہ کبھی تو وہی گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے اور وہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے. اور جب وہ وحی کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو وحی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا ہے میں اس کو محفوظ کیے ہوئے ہوتا ہوں. واحیانا یاتین الملک یتمثل لی الملک رجولا فیکلمونی وانا آئی ما یقول, اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے, یعنی جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے, وحی کے کلمات کو اسی طرح وہ پہنچاتا ہے اور میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں, یاد کر لیتا ہوں. یہ دو شکلیں تھیں, وہ انسانی شکل میں جب آتے تھے حضرت جبریل, تو ایک صحابی تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے حسین و جمیل, ان کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ جب کسی بستی میں وہ کسی محلے سے گزر جاتے تھے تو عورتیں اور بچے ان کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر آ جاتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل کے اندر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ طریقہ آسان, اور دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتے تھے، اور ایک خاص انداز سے وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اسی کو گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ وہ بڑا سخت طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی اسی روایت کے اندر ہے، کہ وہو اشد علیہ، جو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہے۔ کہا جب وہی اس انداز پر نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو جاتا تھا، اور سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ جو ہے وہ موتیوں کی طرح لڑکتا تھا، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے، اس کی وجہ سے بڑی شدت، آپ کی پوری طاقت جو ہے نچڑ جاتی تھی۔ اور اسی لیے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں چرچا کرتے تھے، بات کرتے تھے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 جنتی آدمیوں کے برابر قوت عطا فرمائی، اور ایک جنتی آدمی کو 100 دنیا کے انسانوں جتنی قوت۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 آدمیوں کے برابر قوت دی تھی۔ لیکن آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، پوری زندگی میں 24000 مرتبہ اس نے آپ کی اس طاقت کو گویا بہت زیادہ اثر ڈالا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک پر اور جو ہے کن پٹیوں کے اوپر سفید بال دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ عرض کیا، قد شبت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواد، سورہ ہود جیسی صورتوں اور اس جیسی صورتوں نے جس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ ورنہ اتنی طاقت والا جو آدمی ہو، آسانی سے کمزوری آ سکتی نہیں ہے۔ یہ گویا قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے وحی نازل ہوتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی سوال مشرکین مکہ نے کیا، اس کے جواب میں کچھ آیتیں نازل ہوئی، کوئی سوال مسلمانوں نے کیا، ان کے جواب میں ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم کیا اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ مسلمانوں نے سوال کیا، اس وقت تک ابھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں تھی، مسلمانوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری ضرورتوں کے بعد جتنا بھی مال باقی رہ جائے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پہلے یہی حکم تھا، زکوٰۃ جب تک فرض نہیں ہوئی تھی وہاں تو یہی حکم تھا۔ تو بہرحال اس طرح کے سوالات کے جوابات میں بھی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ایک کھیت کے اندر ہم گزر رہے تھے، وہاں کچھ یہودی آپ کے سامنے آتے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ یہودی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ان سے کوئی سوال کریں۔ یہ یہودی جو ہیں نا وہ شرارتیں کرتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے رہتے تھے. مقصد ان کا کیا ہوتا تھا کہ ہم ایسا سوال کریں کہ جس کا یہ جواب نہ دے سکیں, اور جواب نہ دے سکیں تو ہم کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ضرور جواب دیتے, کیوں جواب نہیں دیا. تو بہرحال ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتا ہوا وہاں سے گزرتا ہوا دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ان سے کچھ سوال کریں. تو دوسرا کیا کہتا ہے, ارے بھائی تم جانتے تو ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, کائی کو سوال کرتے ہو. ہمیں یقین, یہودیوں کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. قرآن میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ایسا جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو. ایک باپ اپنے بیٹے کا اپنا بیٹا ہونا جس یقین کے ساتھ جانتا ہے, اس سے ایسا ہی یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو جانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ قرآن تو کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو. تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اس سے بھی زیادہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ کیسے؟ کہا دیکھو, ایک آدمی اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا اس لیے جانتا ہے کہ بھئی یہ اس کی بیوی سے پیدا ہوا, لیکن خدا نہ کرے اگر اس کی بیوی نے خیانت کی ہے اور کسی دوسرے سے جو ہے تعلق قائم کیا ہے اور اس کی صحبت سے حمل ٹھہر گیا اور بچہ پیدا ہوا, تو شوہر تو یوں سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے اور حقیقت میں وہ دوسرے کا ہے. گویا اس میں ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے, جس باپ اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا پہچانتا ہے اس میں یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ایسا پکا یقین تھا کہ اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں. تو بہرحال یہ جواب دیا حضرت عبداللہ ابن سلام نے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. خیر, تو یہ ان حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ان سے کچھ پوچھیں. تو دوسرا یہی کہتا ہے, کائی کو پوچھتے ہو, تمہارے پوچھنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ تم ان کو یہ بتلانا چاہتے ہو کہ آپ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں, لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو پھر بھی کہتا کہ نہیں پوچھتے ہیں. انہوں نے روح کے متعلق سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. کھجور کی ایک ٹہنی تھی اور اس سے ٹیک لگا کر حضور چل رہے تھے, اور ان یہودیوں نے سوال کیا. اسی وقت کھڑے ہونے کی حالت ہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تو بہرحال قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جو اس طرح کسی خاص موقع پر کسی خاص واقعے پر کیا ہوئی ہیں, نازل ہوئی ہیں. ایسی ان واقعات کو یا ان سوالات کو جس کے نتیجے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں ان کو یہ مفسرین اپنی خاص زبان میں شان نزول کہتے ہیں, کہ گویا یہ اس آیت کا شان نزول اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے. تو میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت بھی ایک خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی، وہ کیا؟ وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش تو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اور وہیں آپ پلے اور بڑھے، اور وہیں آپ پر وحی بھی نازل ہوئی، اور وہیں آپ نے ایمان اور اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ لیکن وحی نازل ہونے کے بعد سے لے کر 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن بہت قلیل، بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ بڑی تعداد مکہ والوں کی وہ تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے دوسرے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، بے انتہا۔ اور آپ جو ایمان کی دعوت دیتے تھے اس کے راستے میں بھی بڑی رکاوٹیں ڈالی، خود تو ایمان لائے نہیں لیکن دوسروں کو بھی ایمان لانے دیتے نہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں اور خود بھی ایمان لانے سے دور رہتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو بھی لانے نہیں دیتے، اور جو لائے ہوئے تھے ان کو بہت تکلیفیں پہنچاتے۔ تو وہاں مکہ مکرمہ میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال گزرے ہیں۔ نبوت کے آخری سالوں میں جب نبوت کا 11واں سال تھا، تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو تو ایمان کی دعوت دیتے ہی تھے، لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ میں آتے تھے، چونکہ کعبۃ اللہ وہاں موجود تھا، اور عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے سے کعبۃ اللہ کی زیارت حج اور عمرے کی شکل میں کرنے کا سلسلہ برابر جاری تھا، تو جو عرب وہاں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے یا حج کے موسم میں حج کے لیے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی ایمان اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ بلکہ جب مکے والوں کی طرف سے مخالفت بہت بڑھ گئی اور ان کی طرف سے تکلیفوں اور ایذاؤں کا سلسلہ انتہا کو پہنچ گیا، تو پھر مکے والوں کی طرف سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان دوسرے قبیلوں کی طرف دھیان دیا۔ حج کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جا کر وہاں منا میں، عرفات میں ان قبیلوں سے ملاقات کرتے تھے، ان کے لوگوں سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاب عرب، عربوں کے نسب ناموں کے ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے، تو جہاں سے بھی لوگ آتے پوچھتے کون ہو خبر، تو پورا نسب ان کا بتلاتے، کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے تھے کہ یہ وہ ہے، اور آپ کا تعارف ان سے کراتے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی دعوت پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی درخواست کرتے تھے کہ تم لوگ مجھے اپنے یہاں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کے اس پیغام کو آزادی کے ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا سکوں، یہاں تو مجھے یہ لوگ کام کرنے دیتے نہیں۔ یہ آپ ان آنے والے ان عربوں کو جو مختلف قبیلوں کے آتے تھے حج کے موقع پر، ان سے یہ درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن چونکہ مکہ مکرمہ میں جو تھے وہ تو قریش تھے، اور قریش جو ہیں تمام عربوں کے اندر سب سے اونچے سمجھے جاتے ہیں، تھے بھی اونچے اور وہ بھی اپنے آپ کو اتنا اونچا کہ دوسروں کو کوئی حیثیت نہیں دیا کرتے تھے، اور ان کا رعب اور دبدبا بھی بہت تھا، اس لیے دوسرے قبیلے والوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخواست کرتے کہ آپ ہم کو لے جاؤ, میں تمہارے یہاں آ کر اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں, تو وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ان کو اپنے یہاں لے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش کی دشمنی مول لو, اور قریش کی دشمنی جو ہے بڑی خطرناک ہے. اس لیے کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لے جانے کی ہمت کرتا نہیں تھا. یہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے 6 آدمی حج کے لیے آئے تھے. مدینہ منورہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں عرب بھی آباد تھے اور یہودی بھی آباد تھے. عربوں کے 2 قبیلے تھے جو بت پرستی کرتے تھے, ایک تو اوس اور دوسرا خزرج, اور یہودیوں کے بھی 2 مشہور قبیلے تھے, بنو نذیر اور بنو قریظہ, اور ان میں آپس میں جنگیں اور لڑائی بھی چلتی رہتی تھی. ان لڑائیوں کے موقع پر یہ یہودی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی تمام آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نبی ہیں ان کی بشارتیں سنائی ہیں کہ آخر میں ایک نبی میں بھیجوں گا جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے, اس طرح, اور ان کی نشانیاں اور علامتیں بھی بتائی گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ان اگلی آسمانی کتابوں کے کہ اللہ کی مدد ان نبی کو شامل حال ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ان کتابوں میں, توریت میں, انجیل میں وغیرہ تھی, اور یہودی ان چیزوں کو جانتے تھے. اس لیے وہ ان عربوں کو جو مدینہ منورہ کے تھے یوں کہا کرتے تھے جب آپس میں کبھی لڑائی ہوتی تو دیکھو اب آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کے آنے کا زمانہ قریب ہو گیا ہے, ہم جب وہ آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے, اور ہمارے ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کی اس مدد کے نتیجے میں ہم تم پر غالب آئیں گے, ہم کو تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. یہ باتیں یہودی ان سے کرتے رہتے تھے. اب یہودی تو حج میں جاتے نہیں تھے, یہود میں اور نصارہ میں حج کی عبادت نہیں تھی, اسی لیے وہ حج کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں کہ جو آدمی حج کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر, وہ اسی لیے. تو بہرحال وہ تو حج کرتے نہیں تھے, یہ عرب لوگ حج کرتے تھے باوجود بت پرست ہونے کے, چونکہ ان کے یہاں خاندانی طور پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری تھا. تو نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے 6 آدمی قبیلہ خزرج کے حج کے ارادے سے گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق حج کے لیے آنے والوں کے پاس جا کر ان کو ایمان و اسلام کی جو دعوت پیش کرتے تھے, ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام کی دعوت پیش کی. منا میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, رات کے اندھیرے میں جا کر کے وہاں جمرہ عقبہ, وہ جو بڑا شیطان جو ہے جس جگہ پر واقع ہے وہ عقبہ جگہ کہلاتی ہے, تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آپ میرے اوپر ایمان لاؤ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ یہودی ہم کو بار بار ڈراتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نبی آخری نبی آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے, وہ جب آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے, اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اور اس کے نتیجے میں ہم تم پر غالب آئیں گے. یہ وہی تو نہ ہو, اگر یہ ہے تو پھر ہم ہی ان پر پہلے ایمان لے آویں, وہ یہودی لاویں اس سے پہلے. چنانچہ ان 6 کے 6 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ پر ایمان لے آئے, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سال پھر ہماری ملاقات یہاں پر ہوگی. چنانچہ پھر دوسرے سال جو ہے بجائے 6 کے 12 آدمی, ان 12 میں سے جو ہے 5 تو وہی 6 میں سے 5 تھے اور باقی 7 نئے تھے, اس طرح ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی, وہ آپ پر ایمان لائے, آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, اور پھر उन्होंने फिर वादा किया, अब ये सन 12 नबुवत की बात थी, उसके बाद फिर उन्होंने वादा किया कि आइंदा साल फिर हम आएंगे। वो जो 12 आए थे उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को भेजा, हजरत जो है मुसाब इब्ने उमेर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि जाके इनको कुरान भी सिखाओ और दूसरे लोगों को ईमान की दावत भी दो। चुनांचे इन दो इन 12 के साथ वो गए और वहाँ मदीना मुनव्वरा में जो है ईमान की दावत शुरू हुई, और जहाँ हर घर में हर मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है, एक नया मौजू गोया लोगों को मिल गया, पूरे बस्ती में जहाँ देखो इसी का चर्चा हो रहा। और ये लोग ईमान की दावत भी देते थे, नए लोग ईमान लाने वाले लाने लगे, यहाँ तक कि उसके बाद वाले साल जो है 75 आदमी हज में गए, और भी गए थे मुश्रिकीन, लेकिन ये 75 जिनमें से 72 मर्द थे और 3 औरतें, और वहीं मीना के अंदर मकाम अकबा के अंदर जहाँ वो बड़ा शैतान है उस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उनसे हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ये बैत हुए। वो अगले साल हुए थे, वो बैत अकबा उला थी, ये बैत अकबा सानिया। और इसी मुलाकात में हुजूर ने वही अपनी बात पेश की, इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को मंजूर किया और फरमाया आप हमारे यहाँ आइए, और जिस तरह हम अपनी और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं ऐसी आपकी भी हिफाजत करेंगे, आप अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाएं। ये वादे हुए और उसी के बाद फिर अल्लाह तबरक तआला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप सहाबा को वहाँ जो है हिजरत की इजाज़त दें। चुनांचे उसके बाद से उस 13वें नबुवत वाले साल के हज के ख़त्म होने के ऊपर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा को महाजरीन ने हिजरत का सिलसिला शुरू किया, ज़ुलहिज्जा ही हज के ख़त्म के बाद से ही। फिर मुहर्रम, सफ़र और रबीउल अव्वल जब आया तो रबीउल अव्वल आने पर अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का की इजाज़त दी बजर वही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रबीउल अव्वल में हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं ये पीर के दिन रबीउल अव्वल के अंदर। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं तो देखिए मदीना में जो यहूदी रहते थे उन्होंने तो किसी ने हुजूर को देखा नहीं था, ये लोग जो ईमान लाते थे अरब वो हज में जाते थे उन्होंने हुजूर को देखा था। अलबत्ता वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा करते और गोया सारी बातें सुनाते, ये सुनते थे यहूदी। तो ये हजरत उन यहूदियों में उनके एक बहुत बड़े आलिम थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने उनकी जो किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बयान की गई थी उन बातों को सुनकर उनके दिल में इस बात का यकीन हो गया कि ये वही आखिरी पैगंबर हैं अल्लाह के जिनकी बशारतें हमारी किताबों में सुनाई गई हैं। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला क़याम कुबा में हुआ, और कुबा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 14 दिन और एक रिवायत 24 की है, दोनों रिवायतें बुखारी की हैं लेकिन 24 वाली रिवायत को जो है इतना राजह है नहीं, 14 वाली रिवायत ही को ज़्यादा सही करार दिया गया है। 14 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम कुबा में रहा और ये लोग मदीना के आपकी ज़्यारत के मुलाकात को आते थे। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए बाकायदा, और आकर के जो है उन्होंने पहले तो वो कहते हैं जब मैं हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर नज़र पड़ी फलम्मा राई तो वजहू अरफ तो अन्नहू लई सब वजह कज़्ज़ाबी, आपके चेहरे अनवर पर नज़र पड़ते ही मेरे दिल को इस बात का यकीन हो गया कि ये झूठे आदमी का चेहरा नहीं है। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, ایسے سوالات جن کا جواب نبی کے علاوہ اور کوئی دے سکتا نہیں تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی وحی اور اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کے جوابات بتلائے اور حضور نے وہ جوابات ان کو بتلائے تو اس پر وہ ایمان لے آئے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایمان لانے پر جو ہے لانے کے بعد ویسے اور جو ہے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے اس ایمان لانے کی وجہ سے یہودیوں کو بھی ایمان کی خاص دعوت دی جائے. چنانچہ ان کے قبیلے والوں کو بھی آپ نے دعوت دی لیکن وہ تو اپنی ضد پر قائم رہے قبیلے والے اور وہ ایمان نہیں لائے. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے چونکہ بڑے عالم تھے یہودیوں کے اور زندگی کا بڑا حصہ جو ہے اسی دین یہود کے اوپر انہوں نے گزارا تھا تو ایمان لانے کے بعد بھی ان کے دل میں ایک خیال آیا. اب وہ تو مسلمان ہو چکے تھے, دین یہود کو چھوڑ چکے تھے, لیکن دل میں انہوں نے یوں سوچا کہ دین یہود کے اندر ایک تو سنیچر کے دن جو ہے کچھ کام کاج کرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی عبادت میں اس دن کو گزارنا چاہیے. یوم السبت سنیچر کے دن کی عظمت کا اور اس کی تعظیم کا اور اس کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کا یہودیوں کو حکم تھا اور اسی طرح پوری زندگی یہ کرتے چلے آئے تھے. گویا ان کی رگ و ریشے میں یہ چیز پیوستہ تھی. ایمان لانے کے بعد بھی ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر ہم جو ہے نبی کریم یا اگر ہم جو ہیں میں اگر سنیچر کے دن اللہ کی عبادت کرتا رہوں تو یہودیوں کے ایک حکم پر عمل ہو جائے گا دین یہود کا. اور اسلام نے بھی تو سنیچر کے دن عبادت سے منع تو کیا نہیں. بھائی کوئی آدمی پورا ہفتہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو کوئی اسلام تھوڑا منع کرتا ہے, تو گویا یہ اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. اور دین یہود میں اونٹ کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا تو انہوں نے جو ہے یوں سوچا, اب تک کبھی کھایا ہی نہیں تھا اونٹ کا گوشت, تو انہوں نے یوں سوچا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو یہود کے دین کے ایک حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسلام میں اگرچہ یہ حلال تو ہے لیکن کھانا واجب تو بھائی بہت ساری چیزیں حلال ہیں. بکری کا گوشت بھی حلال ہے سمجھا, مرغی کا گوشت بھی حلال, لیکن واجب تو نہیں نا. حلال کا مطلب یہ کہ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں, نہ کھانا چاہیں تو نہ کھاویں. تو بہرحال انہوں نے یوں سوچا کہ اسلام نے اس کو مباح اجازت دی ہے, واجب نہیں قرار دیا, اس لیے اگر میں نہیں بھی کھاؤں گا تو اسلام کے کسی حکم کے خلاف نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں سوچی, اسی پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. گویا اب دیکھو یہ دو چیزیں جن پر عمل کے متعلق انہوں نے سوچا تھا یہ اللہ ہی کے احکام تھے لیکن اب وہ باقی نہیں رہے تھے, اسلام نے آ کر کے ان احکام کو منسوخ کر دیا تھا. لیکن تھے وہ ایک آسمانی مذہب کا حکم ہی تھے دونوں, لیکن پھر بھی انہوں نے جب اپنے دل میں یہ سوچا اور اس پر عمل کے لیے انہوں نے ارادہ کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, گویا ان کو تنبیہ کی گئی کہ نہیں, ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نگاہ کسی اور طرف ہونی نہیں چاہیے, وہ تو پورا اسلامی احکام کو اپنے اندر جاری کرے, پوری زندگی گویا اسلامی احکام کے مطابق گزارنی چاہیے. انسانی زندگی کے لیے جو احکامات شریعت نے دیے ہیں نا, شریعت کے ان احکام کو علماء نے پانچ شعبوں پر بانٹا ہے, تقسیم کیا ہے. ایک تو ہے عقائد, اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات, حضرات انبیاء, جنت, دوزخ, قیامت, یہ سارے جو ہم عقیدے رکھتے ہیں جس کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے کہ ایک آدمی جب ایمان لاتا ہے تو یوں کہتا ہے میں ایمان لایا میں اللہ پر اور اللہ کے آمنت باللہ و ملائکتہ, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر اور تقدیر پر, تو یہ سب جو ہے نا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، یہ عقائد کا شعبہ، یہ بڑا اہم شعبہ ہے. بہت ایک مسلمان کو ایمان والا ہونے کی حیثیت سے جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس سے واقف ہونا چاہیے. اور کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سے ایسے کام ہیں جن باتوں کے بولنے اور ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچا سکے. بہت سے لوگ اپنی جہالت، اپنی ناواقفیت کی وجہ سے زبان سے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان میں رہتے نہیں. بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے، بھائی تم نے ایسی بات کی، اب دوبارہ تم کلمہ پڑھو. تو یہ ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے. یہ ایک شعبہ ہے عقائد کا. دوسرا عبادتوں کا شعبہ ہے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور سنن ہیں، مستحبات ہیں، سب کچھ ہیں. فرض نمازیں، پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور کچھ نفل نمازیں ہیں. نفلوں میں بھی کچھ اوقات، ان کے لیے اوقات مقرر ہیں، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، یہ جو مقررہ اوقات کی نمازیں. اور اس کے علاوہ نفل جب آدمی مکروہ اوقات کو چھوڑ کر جب بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال یہ عبادت کا ایک سلسلہ، یہ بھی دین کا ایک شعبہ. دیکھو آج کل ہم نے دین کو صرف عبادت تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اگر پانچ وقت کی پابندی سے، تو گویا وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پورا جو ہے 100% مسلمان ہوں. حالانکہ عبادتوں کے اندر بھی خالی نماز نہیں ہے، عبادت کے علاوہ نماز کے علاوہ کیا ہے؟ روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور حج بھی ہے. گویا عبادات کا جو شعبہ ہے اس میں چار عبادتیں ہیں، ان میں سے خالی نماز پانچ وقت بھی پڑھتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں 100% مسلمان ہوں. نہیں بھائی، یہ عبادت کا اندر خالی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کے متعلق یوں سمجھنا کہ میں پورے دین پر عمل کر رہا ہوں، نہیں. وہ تو دین کا ایک حصہ ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں. نماز کے علاوہ، عبادات کے علاوہ جو ہے معاملات ہیں. آپ دکان پر کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں؟ آج تو معاملات کو لوگوں نے دین سے ایسا نکال دیا، جیسا یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تجارت کیسی کریں وہ تو اسی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنی عوام اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں تجارت کریں، کاروبار کریں. حالانکہ اسلام نے تو کمانے کے طریقے جو ہیں اس کے متعلق بھی پوری تفصیل بتائی ہے، کون سا طریقہ حلال ہے، کون سا حرام ہے، اور تاکید فرمائی کہ حلال طریقے سے ہی مال کو حاصل کرنا ہے. حرام طریقے سے اگر مال حاصل کریں گے تو یہ حرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. قیامت کے روز آدمی کو اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا اور اس کے پاؤں اللہ کے حضور سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا. ان پانچ چیزوں میں یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا، ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کہاں پر خرچ کیا. مال کمانے کے طریقے اور خرچ کرنا، ان دونوں کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو بہرحال یہ معاملات جتنے بھی ہیں وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو بھی درست کرے. ان کا یہ نہ سمجھے کہ بھائی معاملات کیا کوئی اثر عبادت پر نہیں پڑتا. نہیں، اس کا اثر عبادت پر پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں، 10 ڈالر میں، 9 ڈالر حلال کے ہیں اور 1 ڈالر کیا ہے؟ حرام کا ہے. وہ کپڑا جب تک اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ فرض نہ نفل. اب دیکھو معاملہ تو ہے وہاں تجارت کا، خریداری کا، نماز پر اثر پڑا. تو گویا یا جیسے معاشرت، ایک شعبہ معاشرت کا بھی ہے. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ اکیلا زندگی گزار نہیں سکتا، بلکہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ बच्चा पैदा होता है, माँ बाप घर में होते हैं, भाई बहन होते हैं, या बाद में पैदा होते हैं दूसरे भाई बहन, और दादा दादी नाना नानी, घर के ख़ानदान के और अफराद, घर के बाहर पड़ोसी हैं, और आगे जाएंगे तो और दूसरे लोगों से मामला पड़ेगा। हर तमाम इंसान जिनसे अपनी ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है, उनसे किस तरह पेश आना है, किस तरह उनके साथ मामला करना है, किस तरह किस कैसे अखलाक बरतने हैं, वो भी हमको इस्लाम ने बताया है। ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि आपकी ज़ात से किसी अदना आदमी को भी तकलीफ़ पहुँचने न पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमुस्लिमो मन सलेम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से की तकलीफ़ों से दूसरे मुसलमान क्या रहें, महफूज रहें। भाई जो अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाता है, अपने हाथ से तकलीफ़ पहुँचाता है, वह आदमी भले कलमा पढ़ता हो, वह आदमी भले नमाज पढ़ता हो, वह आदमी तहज्जुद पढ़ता हो, लेकिन गोया वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है, पूरा मुसलमान नहीं है, कामिल मुसलमान। अगर तो वो इस्लाम से नहीं निकलता, कोई मुफ्ती उसके काफिर होने का फतवा नहीं देगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हकीकी मुसलमान तो वही है जिसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ़ों से लोग महफूज रहें। गोया ये माशरत आज क्या हो गया, हमारी माशरत इतनी ख़राब हो गई कि बाहर के लोग तो दूसरी दूर की बात रही, घर के लोग, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बीवी बच्चे, जिनके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, वो हमारी तकलीफ़ों से महफूज नहीं है। हम उनको इजाएँ पहुँचाते रहते हैं, हालांकि हुजूर तो ये फरमावें कि जिसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ़ से लोग महफूज रहें वही मुसलमान, वरना वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि ये सारे शोबे ज़िंदगी के हैं, उन तमाम शोबों को इस्लाम के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है, तब गोया एक आदमी कहलाएगा कि ये हकीकी माने में क्या है, मुसलमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, तुम्हारे अकायद भी इस्लाम के मुताबिक, तुम्हारी इबादतें भी इस्लाम के मुताबिक, तुम्हारे अखलाक भी इस्लाम के मुताबिक, तुम्हारे मामलात भी इस्लाम के मुताबिक, तुम्हारी माशरत भी इस्लाम के अहकाम के मुताबिक होनी चाहिए, तब तुम इस काबिल हो कि तुमको मोमिन कहा जाए। तो गोया पूरे पूरा इस्लाम हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर लाना है, क़ुरान ने उसकी ताकीद फरमाई है, तभी आदमी हकीकी माने में मोमिन करार दिया जाएगा। ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग का जो सिलसिला शुरू किया है, तो वो क्या है, एक आदमी को पूरे इस्लाम में लाने की इब्तिदा है, अलिब्बा हज़रत फरमाया करते थे, ये तो अलिब्बा है। किसी बच्चे को आप स्कूल में दाखिल करते हैं तो ए बी सी डी सिखाते हैं, तो ए बी सी डी पूरा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो उसकी शुरुआत है। ऐसे ईमान, ये जो नमाज की दावत दी जाती है, गोया नमाज के ज़रिए से उसका ताल्लुक अल्लाह तबरक तआला की ज़ात के साथ जब कायम होगा और उसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत दिल में घर करेगी, तो फिर अल्लाह के अहकाम पर अमल करना उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये है असल तरीक़ा गोया इस्लाम, ये नमाज से इसीलिए इब्तिदा कराई जा रही है कि ये अल्लाह के साथ आदमी के ताल्लुक के कायम होने का ज़रिया बनती है, और यही अल्लाह की मोहब्बत पैदा करती है। जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो अल्लाह के अमल अहकाम पर अमल करना आसान हो जाएगा। तो वरना आज क्या है, नमाज पढ़ते हैं, बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन एक आदमी, एक भाई है, वो सारा लेकर बैठ गया, दूसरे भाइयों को नहीं देता, या भाई भाई आपस में बांट लेते हैं, बहनों का हिस्सा नहीं देते, हालांकि कुरान में सबके लिए बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए हैं, ये क्यों नहीं देते? अगर अल्लाह, जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज है, इस तरह ये देना भी क्या है, फ़र्ज है। तो जैसे उस पर गुनहगार होगा, इस पर भी गुनहगार होगा, हर चीज़ पर गिरफ्त है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर पूरा दीन लाना है, और ये दावत व तबलीग के ज़रिए से असल तो अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक कायम किया जाता है। एक मुसलमान दीन की राह पर चलना शुरू करता है, और इसी नमाज के ज़रिए से اور اللہ کی یاد کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوگا یہی تعلق پوری شریعت پر عمل کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ جنہوں نے گویا اپنی زندگیوں کو اس میں لگایا نہیں ان کو دعوت دی جاتی کہ بھاؤ، اور جو لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دعوت دی جاتی، خالی نماز کو لے کے مت بیٹھے رہو بلکہ تمام شعبوں کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے، پورے دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورے دین کی دعوت ہے، وہ شروعات ہے خالی، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔